السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ رب الارض والسماوات رفیع الدرجات. الحمد للہ علی نعمہ التی لا یحصیہا الا ہو ما علمنا منہا وما لم نعلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو زمین اور آسمانوں کا رب ہے، جو بلند درجات کا مالک ہے. سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کی ان نعمتوں پر جن کو اس کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا، ان نعمتوں میں سے جن کو ہم جانتے ہیں اور جن کو ہم نہیں جانتے. قرآن مجید کی تلاوت قبر میں حفاظت کا ذریعہ ہے. اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آدمی کو جب اس کی قبر میں لایا جاتا ہے تو فرشتہ اس کے سر کی طرف سے عذاب دینے کے لیے آتا ہے، تو تلاوت قرآن اسے دور کر دیتی ہے. تو جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں. جب فرشتہ اس کے سامنے سے آتا ہے تو صدقہ اسے دھکیل دیتا ہے، اور جب اس کے پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو مساجد کی طرف چل کر جانا اسے دور کر دیتا ہے. تو خواتین مساجد میں تو نہیں جاتی، لیکن یہ ہے کہ جیسے دین سیکھنے کے لیے یا کسی بھی نیکی کے کام کے لیے، تو انسان جیسا عمل کرتا ہے جزا ویسی ہی ہوتی ہے. ایک اصول ہے کہ الجزاء من جنس العمل، آپ جیسا کریں گے ویسا بھریں گے. تو اس لیے تلاوت قرآن، ترجمہ قرآن، فہم قرآن، قرآن کی تفسیر، ان ساری چیزوں کے لیے جو بھی چیز قرآن سے متعلق ہو اس کو خوشی سے لینا چاہیے اور بہت دل لگا کے اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے.
قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون.
آج ہم پارہ بارہ میں سے سورۃ ہود کی آیت نمبر 84 سے شروع کریں گے. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ. اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور تم ناپ تول میں کمی نہ کرو. بے شک میں تمہیں اچھے حال میں دیکھتا ہوں، اور میں تمہارے بارے میں گھیر لینے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. دیگر پیغمبروں کی طرح شعیب علیہ السلام کی بھی بنیادی دعوت لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلانا تھا، لیکن چونکہ یہ قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اس لیے ان کی دعوت کا دوسرا اہم موضوع یہ تھا کہ لوگوں ناپ تول میں کمی نہ کرو. قوم مدین ایک تجارتی قوم تھی. ان کی سب سے بڑی بیماری یہ تھی کہ وہ دوسروں کا حق مارتے تھے. ان کے پاس جو بھی کوئی چیز فروخت کرنے کے لیے آتا تو اس سے خریدتے وقت وزن بڑھا کر لیتے تھے. عام طور پر ایسا ہوتا ہے جہاں تجارتی منڈیاں ہوتی ہیں تو جہاں چیزیں بنتی ہیں وہاں سے آ کر ان منڈیوں میں بکتی، پھر آگے سے مزید ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے. تو لیتے ہوئے زیادہ لیتے اور بیچتے وقت کم دیتے. یاد رکھیے، عبادت صرف نماز روزہ پڑھنے کا نام نہیں، بلکہ دیانتداری کے ساتھ معاملہ کرنا بھی عین عبادت ہے. بہت سے لوگ جب معاشی طور پر ناانصافی کا معاملہ کرتے ہیں تو عمومی طور پر اس قوم کے اندر بے برکتی ہو جاتی ہے، طرح طرح کی مشکلات آتی ہیں. تو آج بھی ہم سب کے لیے یہ پیغام جو شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیا، یہ ہر قوم کے لیے اور ہماری قوم کے لیے خاص طور پر، کہ وہ لوگوں کے حقوق کے معاملے میں بہت کانشیس ہوں اور لین دین میں انصاف اور دیانتداری کا معاملہ کریں. ورنہ یہ ہے کہ پھر اللہ کی طرف سے ایسا عذاب آتا ہے کہ انسان بچ نہیں سکتا. ملاوٹ کرنا، غلط ناپنا، قیمتوں میں ناجائز اضافہ کر دینا، یہ قوم مدین کے طریقے پہ چلنا ہے. تھوڑا حلال مال بہت سے حرام مال سے بہتر ہے جو عذاب کو دعوت دیتا ہے. وَيَا قَوْمِ أَوْفُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اور اے میری قوم، ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو، اور تم لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور زمین میں مفسد بن کر بگاڑ پیدا نہ کرو. پچھلی آیت میں کہا گیا تھا کہ کمی نہ کرو، وَلَا تَنْقُسُ الْمِكْيَالَ. یہاں کیا کہا گیا؟ أَوْفُ الْمِكْيَالَ، یعنی پورا پورا دو. اور صرف پورا پورا ناپنا بھی کافی نہیں، بلکہ انصاف کے ساتھ ناپنا ضروری ہے. بالقسط، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو. اور اس میں صرف ترازو سے کم تولنا ہی مراد نہیں، بلکہ کسی کی محنت کی کم قیمت لگانا، کسی کی صفت کو چھپانا، کسی کے آئیڈیاز کو غصب کر لینا، یہ سب اس میں شامل ہو جاتا ہے. اب جہاں تک کسی کی محنت کی کم قیمت لگانا ہے، آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ آپ کو معلوم ہے نا کہ آپ کا یہ علاقہ جو ہے ملتان اور بہاول پور، اس میں ہینڈی کرافٹ بہت ہے، خواتین بھی بہت کام کرتی ہیں، مکیش کا کام، اسی طرح تلا کا کام، اور کڑھائی، اور پورے پورے دوپٹے کاڑے جا رہے ہوتے ہیں، چادریں، گرم چادریں، اور بھی بے شمار قسم کے. لیکن میرے سننے میں آیا ہے، میرا ڈائریکٹ کبھی معاملہ نہیں ہوا، کہ ان بیچاری خواتین کو بہت کم پیسے دیے جاتے ہیں، یعنی ان سے لے لیتے ہیں کم قیمت پر، پھر وہ آگے ہزاروں میں بیچتے ہیں، تو سارا نفع وہ لے جاتے ہیں. جبکہ جنہوں نے اصل محنت کی ہوتی ہے، وہ بیچارے غریب ساری زندگی غریب رہتے ہیں. اور بعض اوقات ان خواتین کی، میں نے سنا ہے، آنکھیں تک نابینا ہو جاتی ہیں کام کر کر کے، لیکن ان کی غربت اتنی کہ دو وقت کا کھانا میسر نہیں. تو یہ بھی ظلم کی ایک قسم ہے. تو اس لیے کسی کی محنت سے کم اجرت دینا، یہ بھی جرم ہے. پھر اسی طرح اگر آپ مثال کے طور پہ کسی رکشے پہ بیٹھے ہیں، کسی ٹانگے پہ بیٹھے ہیں، اور اس کے ساتھ طے کچھ ہوا اور آپ اس کو تھوڑے پیسے پکڑا کے بھاگ گئے، یا کسی بھی طرح ظلم کیا، تو یہ لوگوں کا حق مارنا ہوتا ہے. اور دنیا میں تو انسان بھاگ سکتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں نہیں بھاگ سکتا. اسی طرح چاہے آپ کسی دکان پہ کام کر رہے ہیں، یا دفتر میں، یا کسی کی جگہ مزدوری کر رہے ہیں، یا کہیں بھی آپ ڈیوٹی دے رہے ہیں، اگر آپ اجرت زیادہ لے رہے ہیں اور وقت کم دے رہے ہیں، کام کم کر کے دے رہے ہیں، تو یہ بھی اسی میں آتا ہے، ناپ تول میں کمی کرنے میں. ہمیں پورا پورا حق ادا کرنا چاہیے، اور کسی مزدور کی مزدوری مارنا یا اسے طے شدہ رقم سے کم دینا، یہ بخس میں آتا ہے جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے. اگر ہم دنیا میں بھی امن چاہتے ہیں، خوشحالی چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے لین دین کے معاملات کو درست کرنا ہوگا. ایک روایت میں آتا ہے، الدین المعاملہ، دین معاملہ کرنے کا نام ہے، کہ آپ انسانوں کے ساتھ معاملہ کیسے کرتے ہیں، لین دین کیسے کرتے ہیں. فرمایا، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ. اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں. یہ آیت قناعت کا وہ نچوڑ ہے جو کسی بھی معاشرے کو حبس اور لالچ کی آگ سے بچا سکتا ہے. دھوکا دے کر حاصل کی گئی رقم فائدہ مند نہیں ہوتی. ڈنڈی مار کے یا دھوکا دے کے جو زائد رقم بچائی جاتی ہے، اس کا فائدہ نہیں ہوتا، اس میں بے برکتی ہوتی ہے. قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ وہ تھوڑی رقم، تھوڑا منافع جو ایمانداری کے بعد بچا، اس ڈھیر سے بہتر ہے جو بے ایمانی سے جمع کیا گیا ہو. بقیت اللہ، یعنی جو ہم استعمال کر لیتے وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو بے ایمانی سے جمع کیا ہوا مال ہوتا ہے وہ وبال بنتا ہے، اور جو حلال طریقے سے بچایا جاتا ہے وہ خیر کا باعث بنتا ہے چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ تو دیانت داری کا تعلق جو ہے نا براہ راست ایمان سے ہے۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس شخص کا ایمان ہی کوئی نہیں جس کے اندر امانت نہیں۔ اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہر شخص جو بھی عمل کرتا ہے وہ اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے۔ ہمیں یہ آیات پڑھ کر صرف لوگوں کے بارے میں نہیں سوچنا، اپنے بارے میں بھی سوچنا ہے کہ ہم کہاں کمی کوتاہی کرتے ہیں۔ ہم حق دینے میں، کیونکہ انسانی حقوق کا معاملہ ہے نا یہ، ہم حق دینے میں چاہے وہ والدین کا ہو یا اولاد کا ہو یا ذوی القربیٰ رشتہ داروں کا ہو، یتیموں مسکینوں کا ہو، ان سب کے حقوق بھی پورے پورے انصاف کے ساتھ دینے چاہیے، بلکہ احسان کے درجے میں۔ ہمارا دین صرف عدل کا دین نہیں، عدل تو ہے ہی، وہ تو لازم ہے، لیکن اس سے بڑھ کر دوسروں کے ساتھ احسان کا حکم دیتا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ میں تم پر کوئی نگران نہیں ہوں، وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ، یعنی ہر شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے، اور ہر شخص کو اللہ نے ضمیر دیا ہے، اسے چاہیے کہ ضمیر کی آواز سنے۔ اور قرآن جو ہے وہ بہتر اور حلال کی دعوت دیتا ہے، لیکن آج کے معاشرے میں دوڑ زیادہ سے زیادہ بنانے کی طرف لگی ہوئی ہے، کوانٹیٹی زیادہ کرنے کی، جبکہ قرآن بہتر اور حلال یعنی کوالٹی کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ کی اطاعت میں بچنے والا تھوڑا نفع بھی ہماری ضرورتوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ انہوں نے کہا اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہی حکم دیتی ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے آبا و اجداد کرتے آئے ہیں، یا یہ کہ ہم اپنے مالوں کے بارے میں اپنی مرضی سے کچھ نہ کریں؟ بے شک ایک تم ہی بہت بردبار اور سمجھدار ہو، یعنی تم ہی زیادہ سمجھدار آگئے ہو۔ اب قوم شعیب نے اپنے پیغمبر کو ایک طنز کیا، ایک تانا دیا کہ ویسے تو تم بڑی نماز کی پابندی کرتے ہو لیکن ہمیں تم ہماری مرضی نہیں کرنے دیتے۔ تو بات یہ کہ عمومی طور پر لوگوں کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ کہ دین کے معاملات صرف عبادت گاہ تک رہیں، مسجد تک رہیں، چرچ تک رہیں، عام روزمرہ زندگی میں اور خاص طور پر مالی مفادات میں دین مداخلت نہ کرے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ نماز کا تانا اس لیے دیا جا رہا ہے کہ یہ تمہارا ایک ذاتی فعل ہے اور ایک پرائیویٹ کام ہے، اس کا معاشرتی نظام سے یا ہمارے معاشی سسٹم، اکنامک سسٹم سے اس کا کیا تعلق۔ تو بات یہ کہ اللہ کی عبادت جو ہے نا وہ صرف نماز میں نہیں ہے، بلکہ نماز تو انسان کو برائی سے روکتی ہے، وہ تو اس لیے فرض کی گئی ہے تاکہ تمہارے اندر اتنی ایمانی سٹرینتھ پیدا ہو کہ تم برائیوں سے بچ سکو، تم حرام کام چھوڑ دو۔ اور جہاں تک مالی معاملات کا تعلق ہے تو مال اللہ کی طرف سے ہمیں دی گئی ایک امانت ہوتی ہے، اور اس میں حدود کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہمارا مال ہماری مرضی، جیسے چاہیں کمائیں، جیسے چاہیں خرچ کریں۔ ہمارا دین ہمیں اس میں بھی ڈسپلن میں لاتا ہے کہ کمانے پر بھی ہمیں تعلیم دی گئی کہ کیا کما سکتے ہو، کیا نہیں کما سکتے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے۔ اور اسی طرح خرچ کرنے میں بھی، یہ نہیں کہ جو جی میں آیا خرچ کرتے چلے گئے، وہاں بھی دیکھنا ہوگا کہ کس جگہ خرچ کر رہے ہیں، حلال پہ کر رہے ہیں، حرام پہ کر رہے ہیں۔ اور پھر ہم سب کو اپنی نمازوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہماری نماز ہمیں اس بات کے لیے تیار کرتی ہے کہ ہم برائیوں سے بچیں، کرپشن سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، فحش سے بچیں۔ اور مومن صرف وہ کرتا ہے جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے، کیونکہ یہ زمین اللہ کی ہے، ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، انبیاء اللہ نے بھیجے ہیں، جانا اللہ کے پاس ہے، تو ہماری تو ہر چیز ہی اللہ سے کنیکٹڈ ہے، تو ہم اپنی منمانیاں تو کر ہی نہیں سکتے۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا۔ اس نے کہا اے میری قوم، کیا دیکھا تم نے کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے اچھا رزق عطا کیا ہو تو میں کیسے اس کی نافرمانی کروں؟ اور میں نہیں چاہتا کہ جس چیز سے میں تمہیں روکتا ہوں میں خود اس کے خلاف کروں، میں تو اپنی استطاعت کے مطابق اصلاح ہی کرنا چاہتا ہوں، اور میری توفیق تو اللہ ہی کی مدد سے ہے، اسی پر میں نے توکل کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ دیکھیں قوم شعیب نے شعیب علیہ السلام کا مذاق اڑایا، لیکن آپ نے غصہ کرنے کی بجائے طنز کرنے کی بجائے دلیل پیش کی. یہ ہوتا ہے ایک داعی کا کردار کہ لوگ اس کے ساتھ جیسا بھی معاملہ کرتے ہیں لیکن وہ جواباً وہی کرتا ہے جو صحیح ہوتا ہے. اور یہی اس کی سب سے بڑی اسٹرینتھ ہوتی ہے, اس کی ایمانداری, اس کا اخلاق. اور پھر آپ دیکھیے کہ وہ کیا کہتے ہیں, وہی خوبصورت بات انہوں نے کی, کیا دیکھا تم نے کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں, یعنی انہیں اس پر کانفیڈنس تھا کہ جس چیز کی وہ دعوت دے رہے ہیں وہ دلیل پر مبنی ہے اور رب کی طرف سے آئی ہے, اور اس نے مجھے اپنے پاس سے اچھا رزق عطا کیا ہو, یعنی حلال رزق مجھے دیا ہے, میری جو ذریعہ آمدنی ہے وہ بہترین ہے, تو جب میرے پاس علم بھی آ گیا اور اللہ کا دیا ہوا حلال رزق بھی آ گیا تو پھر میں اس کی نافرمانی کیسے کروں. اور ہمیں بھی ایسے ہی سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں دین دیا ہے, اللہ نے ہمیں دنیا کی ضروریات پوری کرنے کا سارا حل دیا ہے, تو پھر ہمیں زیبا نہیں کہ ہم اللہ کی نافرمانی کے ساتھ جئیں. اور پھر کتنی خوبصورت بات کی, اور میں نہیں چاہتا کہ جس چیز سے میں تمہیں روکتا ہوں میں خود اس کے خلاف کروں. ایک دائی کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ خود اس کا ان باتوں پر عمل کرنا جن کی وہ دعوت دیتا ہے, ورنہ اس کی باتوں کا اثر نہیں ہوگا. پھر آپ دیکھیے, میں تو اپنی استطاعت کے مطابق اصلاح ہی کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں تم سب کو بدل کے دم لوں گا, انہوں نے کہا کہ جتنا میں کر سکتا ہوں میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا رہوں گا. ہم میں سے بھی ہر ایک کو کیا سوچنا چاہیے کہ اگر ہم لوگوں کی اصلاح کا کام کر رہے ہیں تو اپنی پوری کوشش لگا دینی چاہیے, نتائج اللہ کے حوالے کرنے چاہیے. اور پھر ساتھ ہی کہا, اور میری توفیق تو اللہ ہی کی مدد سے ہے, یعنی اس کام میں مجھے اللہ توفیق دے رہا ہے. ہر اچھے کام کے بعد یہی سوچے کہ یہ میری ذہانت کا نتیجہ نہیں, میری قابلیت کی وجہ سے نہیں, یہ اللہ کی توفیق کی وجہ سے ہے, اسی پر میں نے توکل کیا. یعنی اگر تم میری بات نہیں سنتے تو کوئی بات نہیں, میرا بھروسہ اللہ پر ہے اور پھر اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. جب انسان انسانوں سے مایوس ہوتا ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے, اس کی ساری ایفرٹ کا جو بھی وہ کر رہا ہوتا ہے اس کو حل مل جاتا ہے اللہ کی طرف رجوع کر کے. تو بڑی اہم بات یہاں اس آیت میں ہے کہ چاہے آپ والدین ہیں, چاہے آپ استاد ہیں, چاہے آپ دین کے داعی ہیں, آپ کی بات تبھی مانی جائے گی جب آپ کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہوگا. اگر آپ وہی کام خود کر رہے ہیں اور دوسروں کو روک رہے ہیں تو کوئی آپ کی بات نہیں سنے گا. اور پھر یہ ہے کہ اپنی پوری استطاعت سے کام کریں اور انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں اپنے آپ کو کہ میں یہ نہیں کر سکتا, اور جب کچھ اچھا کر لیں تو کہیں یہ اللہ کی توفیق سے ہوا ہے. یاد رہیں گی یہ باتیں جی انشاءاللہ. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي, اور اے میری قوم, میری مخالفت تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اللہ کی نافرمانی پہ اتر آؤ, یعنی میری وجہ سے تم اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا, تمہیں قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح جیسا عذاب آ پہنچے, اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور بھی نہیں. جہاں قرآن و حدیث کی بات آئے اسے قبول کر لینا چاہیے, اگرچہ کہنے والے کو آپ ناپسند ہی کریں. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بچوں کو ماں باپ اچھے نہیں لگتے کہ ہر وقت ٹوکتے رہتے ہیں, لیکن یہ بات بڑے بعد میں سمجھ آتی ہے کہ وہ ہمارے بھلے کے لیے کہتے ہیں جو کہتے ہیں. تو کہنے والا کوئی بھی ہو, ہمیشہ اس بات کی تاک میں رہا کریں کہا کیا گیا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص آپ کو بہت قیمتی چیز دے رہا ہے لیکن وہ شخص آپ کو پسند نہیں تو آپ کیا کہیں گے کہ لے جاؤ؟ نہیں, آپ نہیں لیں گے تو آپ ہی کا نقصان ہے. تو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ایک اچھی بات کیا کون رہا ہے, مجھے وہ پسند نہیں اس لیے اس نے کہا تو میں نے نہیں کرنا. نہیں, اگر وہ اللہ کا حکم آپ کو سنا رہا ہے تو آپ اس بات کو قبول کر لیں. اکثر ایسا ہوتا نا کہ لوگ کسی پیغام کو صرف اس لیے رد کر دیتے ہیں کہ انہیں پیغام لانے والے سے کوئی ذاتی بیر ہوتا ہے یا حسد ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر یہ وجہ ہے تمہارے انکار کی کہ تم مجھ سے کسی وجہ سے ناراض ہو تو اس کا بدلہ اللہ کے دین کو جھٹلا کر نہ لو, کیونکہ اس میں تمہارا ہی نقصان ہے. اور پھر شعیب علیہ السلام نے پچھلی قوموں کا تذکرہ کیا کہ دیکھو ان سے سبق لو, انہوں نے بھی یہی کچھ کیا تھا جو آج تم کر رہے ہو کہ اللہ کی بات نہیں مان رہے. یاد رکھو, اگر اتنی بڑی بڑی طاقتور قومیں مٹ گئی ہیں تو تم کیا چیز ہو, کہیں تم پر بھی عذاب نہ آ جائے. تو اگر کوئی ہماری خیر خواہی کرے اور ہمیں سمجھائے تو ہمیں اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود, اور اپنے رب سے استغفار کرو پھر اس کی طرف لوٹ آؤ, بے شک میرا رب نہایت رحم کرنے والا بہت محبت کرنے والا ہے. یاد رکھیے, صرف زبان سے استغفار کرنا کافی نہیں ہوتا جب تک اپنی زندگی کی ڈائریکشن ٹھیک نہ کی جائے. استغفار ماضی کی صفائی کرتا ہے اور توبہ مستقبل کی اصلاح. یہ یاد رکھیے. کیوں کہا گیا استغفار بھی کرو توبہ بھی کرو؟ استغفار کرو اپنے پاسٹ پر اور توبہ کرو اپنے فیوچر کے لیے. ان ربی رحیم و ودود, میرا رب بڑا مہربان ہے. اور اس میں ان ربی, میرا رب, اپنائیت ہے ان الفاظ میں. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو پیار سے اپنے رب کا نام لیتا ہے نا, وہ اس پر مکمل بھروسہ بھی کرتا ہے اور وہ رحیم ہے. وہ توبہ کرنے والوں کی لغزشوں کو معاف کر دیتا ہے, انہیں اپنی پناہ میں لیتا ہے. اور ودود, بہت محبت کرنے والا ہے. یعنی کتنی پیاری بات ہے نا یہ کہ اللہ تعالیٰ صرف توبہ قبول نہیں کرتا, استغفار کرنے والے کو معاف بھی کرتا ہے, اپنی ناراضگی ختم کر دیتا ہے, بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اس کو اپنا محبوب بھی بنا لیتا ہے, اس سے محبت بھی کرتا ہے. اگر کسی نے آپ کے حق میں کوئی غلطی کی ہو تو کیا آپ اس کو معاف کریں گے؟ اگر معاف کر بھی دیا تو کیا آگے بڑھ کر اس سے محبت کریں گے؟ نہیں. پھر وہ تو رب ہے نا. اور ہمیں یہ آیت کیا سکھاتی کہ کیا کرنا چاہیے لوگوں کے ساتھ؟ یعنی کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ لوگ دکھ دیتے ہیں آپ کو, آپ بڑے تکلیف میں آ جاتے ہیں, پھر کوئی آپ کو سمجھاتا ہے نصیحت کر, چلو معاف کر دو, آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا. لیکن اس سے اگلا درجہ کہ ایسا معاف کرنا کہ آئندہ احسان بھی کریں, جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا مستا پر. یہ محسنین کا درجہ ہوتا ہے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اور اللہ محسنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. برا کرنے والوں کے ساتھ اچھا کرنا ہے کس کی خاطر؟ کسی دنیاوی فائدے کی خاطر نہیں, اللہ کی خاطر. لوگوں سے توقعات رکھنے کی بجائے اللہ سے معاملہ درست کرے. جو اللہ دے گا نا آپ کو بقیت اللہ خیر, وہ زیادہ بہتر ہے. بندوں سے اس لیے اچھا نہ کرے کہ ان سے کچھ نکلوا لے, آپ اس لیے اچھا کرے کہ اللہ کو پسند ہے کہ میں اللہ کے مخلوق کے ساتھ محبت کروں, خیر خائی کروں, ان کے ساتھ اچھا کروں. اگر وہ میرے ساتھ کوئی زیادتی کرے میں ان کو معاف کر دوں. تو ان صفات کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمیں رحیم بھی ہونا چاہیے اور ودود بھی ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو حکم دیا ہے کہ تزوج الودود الولود, اس عورت سے شادی کرو جو محبت کرنے والی ہو اور بچے پیدا کرنے والی ہو. کیونکہ آج کل یہ ٹرینڈ ہے نا, پہلے سے طے کر لیتے ہیں کہ میں صرف ایک بچہ پیدا کروں گی یا میں بچہ پیدا ہی نہیں کروں گی. فطرت سے بغاوت, فطرت سے بھاگ رہے ہیں. شروع میں تو ڈٹ کے کہہ سکتے ہیں لیکن جب آخری عمر ہوتی ہے تو پھر سمجھ آتی ہے کہ کیا کہا تھا. قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول, سبحان اللہ. انہوں نے کہا اے شعیب, جو تم کہتے ہو اس میں سے تو ہم بہت کچھ سمجھ ہی نہیں پاتے. اللہ اکبر, تمہاری باتیں ہمیں نہیں سمجھ آتی. وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا, اور ہم تمہیں اپنے درمیان بہت کمزور دیکھتے ہیں. وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ, دھمکی بھی دے دی, اگر تمہارا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں ضرور سنگسار کر چکے ہوتے. وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ, اور تم ہم پر زور آور تو نہیں ہو, تمہارا تو کوئی بس نہیں چلتا ہم پر. اب آپ دیکھیے کہ دلیل کا جواب نہیں دے سکے تو پھر ذاتی حملے شروع کر دیے, دھمکیاں دینی شروع کر دی. کب کسی کو بات سمجھ نہیں آتی؟ کہتے ہمیں سمجھ نہیں آتی, تم کیسی باتیں کرتے ہو. کب سمجھ نہیں آتی بات؟ جب ہم سمجھنا نہیں چاہتے, ہم بیزار ہوتے ہیں اچھی باتوں سے. اور یہ بہت خطرناک سٹیٹ ہوتی ہے کہ جب انسان کسی کی اچھی بات اور نصیحت کو نہ سننا چاہے نہ سمجھنا چاہے, اور سن کے بھی نہ سمجھے. اور پھر یہ وہی سٹیٹ آ جاتی ہے نا, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اور پھر یہ تھا کہ ہماری نظر میں تم بڑے کمزور ہو, یعنی تمہارے پاس نہ اتنا مال ہے, نہ اولاد ہے, نہ تمہارا کوئی بہت سٹیٹس ہے. کیونکہ ان کے پاس کوئی لشکر نہیں تھا فوجی, نہ کوئی سیاسی حمایت تھی, تو اس لیے انہوں نے حضرت شعیب کو کمزور سمجھا اور آپ کی باتوں کو کوئی اہمیت نہ دی. لیکن قبائلی عصبیت کی وجہ سے قبیلے کا خوف تھا. اچھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا کہ آپ جس قبیلے سے تھے اس سے ڈرتے تھے لوگ. تو انہوں نے کہا کہ ہماری نظر میں تم ہمارے لیے کچھ بہت اہم نہیں ہو, بس تمہارا خاندان رکاوٹ ہے, ورنہ تو ہم تمہیں ختم کر چکے ہوتے. لیکن ایک داعی جو ہوتا ہے وہ صرف اللہ کے بھروسے پر آگے بڑھتا ہے, دنیاوی طاقتوں سے نہیں ڈرتا. قال یا قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ, اس نے کہا اے میری قوم, کیا میرا قبیلہ تم پر اللہ سے بڑھ کے زور والا ہے اور اسے تم نے پسے پش ڈال رکھا ہے جو تم کر رہے ہو؟ بے شک میرا رب اسے خوب گھیرے ہوئے ہے. کسی مومن کی اصل وابستگی اور حمیت اس کے قبیلے اور خاندان کے لیے نہیں ہوتی, بلکہ اللہ کے دین اور اپنے رب کے لیے ہوتی ہے. تو شعیب علیہ السلام نے واضح کیا کہ تم ایک انسان کے گروہ سے تو ڈرتے ہو کہ وہ بدلہ نہ لے لے، لیکن اس کائنات کے مالک سے نہیں ڈرتے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. تو لوگوں کے ڈر سے اللہ کی بات کو پیچھے کرنے والوں کے لیے بہت بڑی عبرت کی بات ہے. یہ انسان اللہ کے احکامات کو کب پسے پشت ڈالتا ہے؟ جب انسان ظاہری طاقتوں کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، مال، سیاست، برادری، سٹیٹس اور اس طرح کی بہت سی چیزیں. کہتے ہیں میرے پاس اتنا کچھ ہے کہ مجھے ضرورت نہیں اللہ کے حکم ماننے کی. بعض اوقات ہم صرف فیملی پریشر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم کو نظر انداز کر دیتے ہیں. اور ان ربی بما تعملون محیط، جو کرنا کر لو، میرا رب تمہاری ہر حرکت دیکھ رہا ہے، تمہاری چالیں، تمہاری طنز، تمہاری دھمکیاں، تمہارے خفیہ ارادے، یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے اور وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. اور جب اس کی پکڑ آئے گی تو یہ تمہیں کچھ نہیں بچا سکیں گے. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ، اور اے میری قوم تم اپنی جگہ پر عمل کیے جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں، ان قریب تم جان لوگے کہ کون ہے جس پر ایسا عذاب آئے گا جو اسے رسوا کر دے گا اور کون ہے جو جھوٹا ہے. اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. اب یہ ایک طرح کا الٹیمیٹم کہ تم اپنی پوری طاقت لگا لو، لیکن میں اپنے رب کے بھروسے پہ اپنا کام کرتا جاؤں گا، اور پھر دیکھنا اینڈ میں ہوتا ہے کیا. ایسا عذاب آئے گا کہ جس میں رسوائی بھی ہوگی، تمہارا سارا تکبر ملیا میٹ ہو جائے گا. یہ عذاب صرف جسمانی تکلیف نہیں ہوگی بلکہ تم پر ذلت بھی مسلط ہوگی، اور وقت فیصلہ کرے گا اب کہ کون سچا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں میں اپنا کام کر رہا ہوں، استقامت، یعنی تمہاری دھمکیوں سے، تمہاری باتوں سے میں ڈرنے والا نہیں، میرے ذمے جو ڈیوٹی لگائی گئی ہے میں اس کو پورا کروں گا، لیکن تم اپنی فکر کرو کہ تمہارا فیوچر اب کیا ہے. ولما جاء امرنا نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمۃ منا، اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے شعیب کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی خاص رحمت سے نجات دے دی، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا، بس یہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے. نجات کے لیے نا ایک ہی اصول ہے اور وہ ہے اللہ کی رحمت. یہاں بھی وہی دہرایا گیا ہے جو ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کی قصوں میں تھا کہ نجات کا باعث صرف انسان کا عمل نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. جب کسی بستی پہ عذاب ٹوٹتا ہے تو مادی اسباب کام نہیں آتے، صرف اللہ کی پناہ کام آتی ہے. اب ان کے اوپر عذاب آ گیا، نہیں مانے نہیں مانے. ہوا کیا کہ پہلے ایک ہولناک آواز آئی جس نے ان کے کلیجے پھاڑ دیے، پھر زلزلہ آیا، اس کی وجہ سے ہر چیز گری ان پر، اور یہ وہی عذاب تھا جو قوم سمود پہ آیا تھا. دونوں قومیں اپنی مادی ترقی پہ اور تجارتی برتری پر بڑا ناز رکھتی تھی، اللہ نے ایک آواز کے ذریعے ان کو خاک میں ملا دیا. گھٹنوں کے بل گرے ہوئے تھے، بے جان لاشے، وہ گھر، وہ منڈیاں جو رونقوں کا مرکز تھے، جہاں بڑی چہل پہل تھی، وہ بازار جہاں ناپ تول میں دھوکہ دہی ہوتی تھی، وہ جگہ جہاں شعیب علیہ السلام کا مذاق اڑایا جاتا تھا، اب وہاں صرف موت کا سناٹا تھا، وہاں صرف لاشیں بکھری ہوئی تھی. کسی کو بھاگنے یا سنبھلنے کے لیے ایک سیکنڈ بھی نہیں ملا، اور یہ سزا ان کے ظلم کی وجہ سے ہوئی. اور دوسروں کا حق مارنا ایک بہت بڑا ظلم ہے. تو اصل طاقت اس شخص میں ہے جس کے ساتھ اللہ ہے. انہوں نے کہا تھا نا شعیب علیہ السلام کو، وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، تم ہمیں بڑے کمزور دکھائی دیتے ہو. وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، تمہارا کوئی مقام نہیں، تم کمزور انسان ہو ہمارے مقابلے میں، ہم تمہاری کچھ نہیں سنیں گے. لیکن اب وہ طاقتور کہاں گئے؟ اور کمزور کے ساتھ جب اللہ ہو تو وہ کمزور نہیں ہوتا. کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ، گویا کہ یہ ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے، سنو دوری ہے مدین والوں کے لیے جیسا کہ دور ہوئے سمود. اس قوم کی موت کا سناٹا نشان عبرت بن گیا. کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، اللہ کے حکم کے آگے بڑی بڑی تہذیبیں مٹیں جیسے کبھی ان کا وجود ہی نہ تھا، کیونکہ ہر چیز ان کی خاک میں ملی، کوئی نشانی تک نہیں بچی نباد والوں کے لیے. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے قوم مدین کو قوم سمود کے ساتھ جوڑا ہے، کما باعدت سمود، کیونکہ ان کو بھی اپنی جسمانی طاقت، پہاڑوں کے تراشنے کے فن پہ بڑا ناز تھا، اور ان کو بھی اپنی معاشی طاقت اور تجارتی چالاکیوں پہ بڑا ناز تھا. تو دونوں قوموں پر صیحہ آئی، چیخ. جرم کی نوعیت مختلف تھی لیکن بنیاد ایک ہی تھی، اور وہ تھی سرکشی اور تکبر. یعنی ان کی دنیا کا اختتام ایسے ہوا گویا کہ کبھی وہاں کچھ بسا نہیں تھا. تو معاشی بے ایمانی جو ہے نا، یہ پورے معاشرے کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتی ہے. پھر کیونکہ جب میجورٹی کرنے لگتے تو پھر ہر شخص اس کو نارمل سمجھتا ہے کہ یہ تو ہوتا ہے.
وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثَمُودَ.